الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فحدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال أخبرنا الحجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعنهم أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بطور سالن کیا کیا چیزیں نوش فرمائی ہیں، چاہے زندگی میں ایک مرتبہ ہی صحیح، بہرحال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چیز کا استعمال بطور سالن فرمایا ہو اس کو بیان کر رہے ہیں. چنانچہ اسی سلسلے میں آج کی اس روایت میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عطاء بن یسار کو بتلایا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پہلو بکری کے پہلو کا بنا ہوا گوشت پیش کیا. بس یہاں تو بکری کے پہلو کا گوشت بطور سالن کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استعمال فرمایا ہے، یہ بتلانے کے لیے یہ روایت پیش کی. تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بطور سالن کے بکری کے پہلو کا بنا ہوا گوشت پیش کیا. فاکل منہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں سے نوش فرمایا یعنی کھایا. ثم قام الى الصلاۃ وما توضأ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، نماز کے لیے تشریف لے گئے اور اثر نو وضو نہیں فرمایا، گویا پہلے سے آپ کا وضو تھا اور یہ بکری کے پہلو کا بنا ہوا گوشت کھانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوبارہ وضو نہیں فرمایا. یہ دراصل ایک خاص مسئلے کی طرف اشارہ ہے کہ شروع اسلام میں اگر کوئی آدمی آگ پر پکی ہوئی چیز استعمال کر لے کھا لے تو اس سے وضو ٹوٹنے کا حکم لگایا گیا تھا، وضو ٹوٹ جاتا تھا، دوبارہ وضو کرنا پڑتا تھا۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو یہاں اس روایت میں یہ جو الفاظ انہوں نے بڑھائے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکری کے پہلو کا بنا ہوا گوشت نوش فرمانے کے بعد نماز کے لیے تشریف لے گئے، یعنی نماز ادا فرمائی، اور آپ نے وضو نہیں کیا، گویا وہ پہلے جو حکم تھا پکی ہوئی آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے کی وجہ سے وضو کے ٹوٹنے والا وہ باقی نہیں رہا۔ حدثنا قتیبۃ قال اخبرنا ابن لہیتا عن سلیمان ابن زیاد عن عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال اکلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شواء فی المسجد۔ حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے، اور حضرات صحابہ بھی شریک ہوں گے اس لیے ہم نے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھ کر کے بھنا ہوا گوشت کھایا۔ اس روایت سے یہاں تو بھنا ہوا گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سالن استعمال فرمایا ہے، یہ بتلانے کے لیے روایت پیش کی ہے، اس سے مسجد میں کھانے کا جائز ہونا بھی معلوم ہوتا ہے۔ البتہ فقہا نے اس سلسلے میں شرط لگائی ہے کہ کھانے کا کوئی ریزہ، کوئی حصہ جو ہے مسجد میں گر کر کے مسجد کو خراب نہ کرے، ورنہ مکروہ ہے۔ ویسے ہو سکتا ہے کہ جس وقت یہ نوش فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ حضرات صحابہ جو اس گوشت کو کھانے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے وہ معتکف ہوں، کیونکہ اعتکاف کی حالت میں مسجد میں کھایا جا سکتا ہے۔ حدثنا محمود بن غیلان قال اخبرنا وکیع قال اخبرنا مسعر عن ابی صخرۃ جامع ابن شداد عن المغیرۃ بن شعبۃ عبداللہ عن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال زفت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فوتی بجنب مشوی ثم اخذ الشفرۃ فجعل یہز فہز لی بہا منہ قال فجاء بلال رضی اللہ عنہ یوزنہ بالصلاۃ فالق الشفرۃ فقال ما له تربت یدا قال وکان شاربہ قد وفا فقال لی اقصہ لک علی سواک او قال قصہ علی سواک۔ یہ روایت حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان سے منقول ہے، فرماتے ہیں زفت مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مہمان ہوا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوا۔ یہاں جو الفاظ زفت مع رسول اللہ استعمال کیے ہیں، ویسے اس حدیث کی شرح کرنے والے حضرات علماء نے اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں، اور اس واقعے کے سلسلے میں جو مختلف روایتیں کتب حدیث میں آئی ہیں ان سے ان دونوں مطلب کی تائید ہوتی ہے۔ ایک مطلب تو یہ کہ زفت و یہ ما یہاں زائد مان لیا جائے، زفت و ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی زفت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہاں مہمان ہوا۔ چنانچہ ترمذی شریف میں امام ترمذی نے جو روایت پیش کی ہے وہ اس کے مناسب ہے، بلکہ ابو داؤد کی روایت میں تو بالکل صراحت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوا، اور یہاں لفظ ما آیا ہے اس کو زائد مان لیں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی تیسرے آدمی کے یہاں مہمان ہوا. گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہمان تھے, یہ بھی مہمان, میزبان کوئی تیسرا شخص تھا, یہ مطلب بھی لیا گیا ہے. چنانچہ یہاں لفظ جو ماں آیا ہے اس ماں کو اگر زائد نہ مانا جائے تو یہ مطلب بالکل واضح ہے. چنانچہ دونوں مطلب لیے ہیں اور حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے دونوں میں تطبیق بھی دی ہے کہ یہ مہمان بھی تھے اور آپ اور یہ تیسرے کے مہمان تھے. اس لیے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بڑے لوگوں کو جب کسی کے یہاں دعوت ہوتی ہے تو ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے آپ اپنے مہمانوں کو ساتھ لے کر کے آئیں دعوت کے اندر. تو اصل تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مہمان تھے اور اس روز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی کے یہاں دعوت تھی. چنانچہ ملا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں روایت ذکر کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی زباہ بنت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے چچا زبیر ابن عبد المطلب کی بیٹی, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی. تو اس دعوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مہمان تھے, ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے گئے تھے. تو گویا دونوں باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں, یہ حضور کے مہمان بھی تھے اور یہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی تیسرے کے مہمان بھی تھے. بہرحال یہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات مہمان ہوا, یعنی کسی کے یہاں دعوت. یہ جیسا کہ بتایا گیا حضرت زبا رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں دعوت تھی. فوتی اب جمبن مشوین, تو اس دعوت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بکری کی جو ہے بکری کے بھنے ہوئے پہلو کا گوشت لایا گیا. بس یہاں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بکری کا پہلو جو بھنا ہوا تھا اس کو بطور سالن کے استعمال فرمایا, یہ بتلانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب ثم اخذ الشفرۃ, کھانا جب آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاقو اپنے ہاتھ میں لیا اور فجال یہز, اور اس چاقو سے گوشت کو کاٹنے لگے. اب یہاں اس موقع پر شمائل کی شرح کرنے والے حضرات علماء نے لکھا ہے کہ ابو داؤد اور بحقی کی ایک روایت میں گوشت کو چاقو سے کاٹنے کی یعنی کھاتے وقت جو ہے ممانعت وارد ہوئی ہے, تو اس میں تطبیق یہ دی گئی ہے کہ کاٹنے کا ممانعت کا مطلب یہ ہے کہ کاٹ کر چاقو ہی کو کھانے کے لیے استعمال, جیسے چھری کانٹوں سے کھانے والے اس کو استعمال کرتے ہیں ہاتھ سے کھانے کے بجائے اسی سے جو چھری اور کانٹا ہوتا ہے اسی کو کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں, ممانعت کو اس پر محمول کیا جائے گا. باقی اگر کوئی آدمی گوشت اچھی طرح گلا نہیں ہے جس کی وجہ سے دانت سے اچھی طرح یا ہاتھ سے توڑا نہیں جا سکتا یا بڑی بوٹی ہے, تو اس صورت میں اگر کھانے کے لیے اس میں سے چاقو کے ذریعے سے کاٹ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں, چاقو سے کاٹ کر پھر دانتوں سے ہاتھ سے لے کر کے کھائے گا. ویسے اگر ایسا ہو کہ آسانی سے دانتوں سے توڑا جا سکتا ہو تو دانتوں سے توڑ کر کھانا ہی جیسا اگلی روایت میں آ رہا ہے یہ زیادہ پسندیدہ ہے. اور بعض حضرات علماء یوں بھی فرماتے ہیں کہ حدیث کے اندر جو چاقو سے کھانے کی ممانعت آئی ہے اس کے اندر اس کے الفاظ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گوشت کو چاقو سے مت کاٹا کرو کہ یہ اجمیوں کا طریقہ ہے. تو یہ گویا ایک خاص انداز جو اس زمانے میں اہل عجم کا تھا, کھاتے وقت اس انداز کو اختیار کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی. اگر اس انداز سے نہ ہو اپنی ضرورت کے خاطر اس انداز کو چھوڑ کر دوسرے طریقے سے اگر کاٹا جاتا ہے ضرورت کے پیش نظر تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بہرحال حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ گوشت جو لایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھری سے اس کو کاٹنے لگے, فہز لی منہا بہا منہ, چنانچہ مجھے بھی اس میں سے کاٹ کر کے دیا. کبھی بڑا آدمی جو ہے خود ہی کاٹتا ہے, ساتھ میں بیٹھے ہوئےوں کو دیتا ہے کاٹ کاٹ کے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بڑا ٹکڑا ہوگا گوشت کا بھنا ہوا, اس میں سے کاٹ کر ان کو بھی دیا. قال حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ کھانے کا یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا, رات کا وقت تھا, عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا ہوگا. فجاء بلال, تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, ان کی ڈیوٹی نماز کی تھی اور نماز کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کیا کرتے تھے. چنانچہ یوزنوہ بالصلاۃ, آ کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ نماز کا وقت ہو گیا, تشریف لائیے نماز کے لیے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں مشغول تھے اور مہمان بھی تھے, مہمان کو کھلا رہے تھے, گویا مہمان کا اکرام کرنے کا جو ہے شریعت نے حکم دیا ہے. آپ اکرام ضیف میں مشغول تھے اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وقت میں بھی کوئی تنگی نہیں تھی, وقت میں بڑی وسعت تھی. اگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشغول دیکھ کر کہ بھائی مہمان کو کھلانے میں مشغول ہیں, ٹھہر جاتے اور آپ کی فراغت کے بعد آپ کو اطلاع کرتے تو زیادہ مناسب تھا. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع کی جائے اور آپ کھانے میں مشغول رہیں, یہ ناممکن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ گھر میں بھی کسی کام میں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ جب گھر میں ہوتے تھے تو گھر کے کام کاج میں گھر والوں کی مدد کرتے تھے, کوئی کام الگ مشغول, لیکن اذان کی آواز سنتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آپ کسی کو نہیں پہچانتے, فوراً نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے. تو بہرحال آپ کی جو عادت شریفہ تھی اس کے پیش نظر چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہمان کے اکرام میں مشغول دیکھ کر ٹھہر جاتے, لیکن یا تو ان کو اندازہ نہیں ہوا ہوگا اندھیرے میں یا جو بھی ہو, انہوں نے جب اطلاع دی تو فالق الشفر تھا, ان کی بات سنتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاقو ہاتھ میں سے نیچے پھینکا اور فرمانے لگے ما لہو تربت یداہو, کہ ان کے ہاتھ خاک آلود ہوں. یہ ہے تو جملہ خاک آلود ہونے کا, لیکن یہ بدعا کے طور پر نہیں, تنبیہ کے طور پر بولا جاتا ہے. اللہ رب میں دستور یہی ہے تو ماں کیا ہو گیا ان کو, یعنی مطلب یہ کہ اتنی کیا جلدی تھی, جو میں مشغول تھا مجھے مشغول دے کر چاہیے تھا کہ وہ انتظار کرتے فراغت کا اور بعد میں اطلاع کرتے. بہرحال آپ نے چاقو پھینکا اور یہ بولتے ہوئے آپ اٹھ گئے. اچھا, قال حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ اسی مہمانی کے زمانے میں کان شاربہ قد وفا, کہ ان کی موچھ بڑھ گئی تھی حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. فقال علی, تو حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا لاؤ تمہاری موچھ کاٹ دوں, یا یوں فرمایا کہ اپنی موچھ کاٹ لو. ایسی روایتوں میں آتا ہے بعض مرتبہ بعضوں کی موچھ کم گڑبڑی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک منگوا کر نیچے مسواک رکھ کر اوپر چاقو سے, جیسے کہ موچھ بڑی ہے تو بڑا موچھ کا جو بڑا ہوا حصہ ہوتا تھا اس کے نیچے مسواک رکھ کر اوپر چاقو کے ذریعے سے کاٹ دیتے تھے. تو اس طرح کاٹ گیا موچھوں کو کاٹا جاتا ہے. ویسے حدیث پاک میں موچھوں کو کترنے اور کاٹنے اور داڑھی کو بڑھانے کا حکم دیا گیا ہے, پہلے بھی آ چکا کہ وہ جو کسرا کی طرف سے دو آدمی بھیجے گئے تھے اور وہ یمن کے حاکم نے بھیجا تھا بازان نے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی داڑیاں صاف ہیں, مڈی ہوئی ہیں اور موچھیں بڑی ہوئی ہیں, کہ یہ کیسی صورت بنائی. یہ فرما کر آپ نے اپنا رخ مبارک پھیر لیا ناگواری کے ساتھ. تو انہوں نے یوں کہا کہ ہمارے رب نے, وہ کسرا کو اپنا رب کہتے تھے, ہمارے رب نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ داڑیاں منڈوائیں اور موچھیں بڑھائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا میرے رب نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے کہ موچھیں کتروائیں اور داڑیوں کو بڑھائیں. بہرحال موچھ کو کتروانا یہ سنت قرار دیا, ویسے موچھ صاف کی جائے گی, کترنے میں بھی اتنی مبالغہ کیا جا سکتا ہے کہ مونڈنے کی طرح ہو جائے, لیکن استورا کے بجائے کینچی سے گویا اس کو صاف کرنا زیادہ مناسب ہے. اگر یہ مکمل صاف کی جائے کوئی حرج نہیں, لیکن وہ صفائی اس کی بجائے استورے کے کینچی وغیرہ سے ہو تو یہ زیادہ مناسب ہے. بعض حضرات تو استورے سے مننے کو ناپسند مکروہ قرار دیتے ہیں, امام مالک رحمۃ اللہ نے تو اس کو مصلح قرار دیا ہے. تو بہرحال ویسے جائز ہے لیکن بہتر طریقہ یہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گویا ان کو تنبیہ فرمایا کہ لاؤ میں کاٹ دوں, یا یوں فرمایا کہ تم اپنی مجھ سے قصو علی سواک, مسواک کے اوپر رکھ کر کے اس کو. اس زمانے میں یہ اس طرح کے آلات اتنے ترقی یافتہ نہیں تھے, تم ہر ایک کے پاس اس طرح جو ہے ہمارے یہاں آسانی کے ساتھ مجھے کاٹنے کے سامان ہوا کرتے, وہ کوئی تھا نہیں. وہ تو جو اس یہ تینچی کم ہوتی تھی, جب یہ چاقو یا استورا ہے اب اس سے کاٹنا ہے تو کیسے کاٹیں گے, مولنا نہیں ہے. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ نیچے مسواک رکھ کر کے وہ زائد جو حصہ مونچھوں کا ہوتا ہے اس کو اوپر کاٹ دیا جائے. حدثنا واصل بن عبد العالی قال اخبرنا محمد بن الفضیل ابی حیان التیمی عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلحم فرفع الیہ الذراع وکانت تعجبہ فنہس منہا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بکری کا گوشت لایا گیا تو اس میں سے دست یعنی ہاتھ یہ جو ران والا حصہ ہوتا ہے, اگلے پاؤں کا جو اگلے دو پاؤں جو ہوتے ہیں اس کو زرا دست سے تعبیر کرتے ہیں. رانے تو ویسے ران کے اعتبار سے تو چاروں رانے ہوتی ہیں, لیکن اگلے دو پاؤں کی جو ران ہوتی ہے اس کو زرا اور دست بولتے ہیں. تو وہ پیش کیا گیا, نکال کسی نے اندر سے نکال کر آپ کے سامنے پیش کیا, رفع الیہ اٹھا کر دیا گیا تو آپ نے لیا. وکانت تعجبہ اور راویوں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بکری کے دست کا گوشت بڑا مرغوب تھا, پسندیدہ تھا, چنانچہ آپ نے لیا. فنہس منہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دانتوں سے توڑ کر اس کو کھانے لگے. وہ ہڈی کے اوپر لگے ہوئے گوشت کو دانتوں سے توڑ کر کے کھانا اس کو عربی میں نہس سے تعبیر کرتے ہیں. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گوشت کو دانتوں سے توڑ کر کے کھاؤ, یعنی ہڈی پر سے دانتوں سے توڑ کر کے کھاؤ, کہ فینہ اہنہ و امرہ, کہ وہ جو ہے ذائقے میں بھی ذرا طبیعت کے بھی زیادہ مناسب ہے اور ہضم بھی جلدی ہوتا ہے. اہنہ و امرہ رچتا پچتا ہے, رچتا یعنی اچھا, رچی سے ہے رچتا یعنی اچھا لگتا ہے طبیعت کو, اور پچتا ہے یعنی ہضم ہونے والا ہے. تو بہرحال یہ اہنو امرو اس طرح گوشت کو جو ہے دانتوں سے توڑ کر کھایا جائے گا تو جلدی ہضم ہو جاتا ہے, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح اس کو تناول فرماتے تھے. حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابو داود عن زہیر یعنی ابن محمد عن ابی اسحاق عن سعد بن عیاض عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ الذراع قال وسم فی الذراع وکان یرا ان الیہود سموہ. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دست کا گوشت پسند تھا, وہ جو اگلے دو پاؤں کا جو ران والا حصہ ہوتا ہے وہ گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں بس یہاں تو اس لیے لائے کہ آپ اس کو سالن کے طور پر رغبت کے ساتھ استعمال فرماتے تھے. اور وسم فی الذرائع چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دشمنوں نے جو زہر دیا تھا, یہ جس زمانے میں خیبر فتح ہوا, یہ خیبر یہ مدینہ منورہ سے جانب شمال میں ایک بڑی آبادی تھی جہاں یہود آباد تھے. جب خیبر فتح ہوا, فتح خیبر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیام پذیر تھے. اس زمانے میں وہاں ایک آپ کی دعوت کی ایک عورت نے, زینب بنت حارث جو سلام ابن مشکم ایک مشہور یہودی سردار تھا اس کی بیوی, تو اس نے دعوت کی اور اس نے بکری بھونی ہوئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حضرات صحابہ بھی تھے, اور اس بھنی ہوئی پوری بکری میں زہر ملایا, اور خاص طور پر یہ دست والا جو حصہ ہے اس میں زہر کی مقدار اور زیادہ, کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آپ کو یہ مرغوب ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھایا, منہ میں رکھا, ابھی حلق سے نیچے نہیں اترا, اور آپ نے فوراً اس کو نکال دیا. صحابہ کو بھی ہاتھ روکنے کے لیے فرمایا کہ یہ گوشت ہے, اس نے مجھے بتلایا کہ مجھ میں زہر ملایا گیا ہے, مجھے مت کھاؤ. اور وہی حضرت جبریل بھی لے کر کے آئے, حضرت جبریل نے بھی آپ کو بتلایا. اس درمیان ایک صحابی نے کچھ کھا لیا تھا, بعد میں بس اس عورت کو بلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تکا میں نے تو اس لیے کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیں گے, اور اگر جھوٹے ہیں تو ایسے جھوٹوں کا تو دنیا سے جانا ہی اچھا. تو بہرحال جب اس نے یہ بات کہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی ذات بابرکات کے لیے کسی سے انتقام اور بدلہ نہیں لیتے تھے, اس لیے آپ نے اس کو چھوڑ دیا. لیکن بعد میں وہ جن صحابی نے کچھ کھا لیا تھا ان کی موت واقع ہوئی, تو پھر ان کے اولیاء کے حوالے کر دیا, انہوں نے پھر قصاص میں, بعض روایتوں میں ہے کہ اس کی قصاص میں اس کو یہ کیا گیا, آپ نے اپنے معاملے میں تو اس کو معاف کر دیا تھا. بہرحال وسم فی الذرا, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی بکری کے دست کے گوشت ہی میں جو ہے زہر زیادہ ملایا گیا. وکان یورا ان الیہود سموہ, حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایسا گمان کیا جاتا تھا, لوگ ایسا سمجھتے تھے کہ یہودی نے اس میں زہر ملایا تھا. یہ تو حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں, ورنہ دوسری روایتوں میں صراحت موجود ہے, اس عورت نے اقرار بھی کیا تھا اپنے اس جرم کا. تو بہرحال یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سالن کے طور پر جو مختلف چیزیں استعمال فرمائی ہیں ان کے بیان میں ان چیزوں کو پیش کیا ہے. گھنا مانسو مڑی نے ایک مانس نے خوب پریشان کرے, اتلو پریشان کہ مجبور تھا خودکشی کری ہے. کون گنہگار تھا سے خودکشی کرنار کہ کروا پر مجبور کرنار؟ خودکشی جو ہے وہ تو حرام قرار دی گئی ہے, تو وہ بھی گنہگار تو ہے ہی, سمجھا گیا. البتہ اس کے ساتھ اس طرح کا جو ہے ستانے کا معاملہ کر کے ایسے گناہ کے اوپر اس کو گویا اس نے موقع آمادہ کیا, مجبور کیا, ایسے حالات پیدا کیے, تو جنہوں نے اس طرح کے حالات پیدا کیے وہ بھی بہرحال گناہ میں شریک ہیں. اس طرح کسی مومن کو اس طرح ستانا کہ اس کی وجہ سے ایسی صورت پیدا ہو, یہ بہت بڑا جرم ہے. عورتیں شلوار یا ازار اتنی تنگ پہنے کہ جسموں کو چپک جائے, ایسی شلوار یا ازار پہن کر نماز پڑھ سکتی ہیں؟ تو اگر پہلے بھی بتلایا تھا کہ بھائی ستر کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو وہ جسم کا جو عضو ستر کا حصہ ہے اس کا حجم یعنی سائز چھپنا چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کا رنگ جو ہے کھال وغیرہ بھی. اب اگر تنگ کپڑا پہنا ہے تو حجم چھپتا نہیں ہے, ویسے اگر اس کے اوپر دوسری چیزیں پہن رکھی ہے, کرتا ہے, اوڑھنی وغیرہ ہے, تو ٹھیک ہے, ہو جائے گا. مہر کی کم سے کم مقدار کیا ہوتی ہے؟ 32 گرام, اصل تو 10 درہم, ہمارے موجودہ وزن کے اعتبار سے 32 گرام چاندی ہوتی ہے. اگر صوفے پر کوئی بچہ پیش, یہ مسئلہ پوچھ لیا کرو بھائی, وہاں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں. میں کافی وقت سے نوکری دھندے سے بیکار ہوں, اللہ تعالیٰ حلال کشادہ ہر ذریعہ معاش عطا فرمائے. جناب رسول میاں سارنگ کینیڈا کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اپنی رحمتوں سے ڈانپ لے. کیا نماز میں ہلنا منافقت کی علامت ہے؟ ایسا کہیں پڑھنے میں نہیں آیا نماز میں ہلنا منافقت کی علامت ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما، ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما۔ ہماری تمام ضروریات کی اے اللہ تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما، ہماری اولادوں کو عقائد حقا، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما۔ برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اے اللہ ان کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات پہ ماخوذوں کو بری فرما۔ اے اللہ جن کے مقدمات زیر سماعت ہیں جلد از جلد اے اللہ ان کی رہائی کے، ان کی برات فرما کر رہائی کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کی ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی اللہ پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے ان کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ مصر کے حالات کو بہتر فرما۔ اے اللہ ڈاکٹر مرثیہ ان کے رفقا کو دوبارہ اقتدار عطا فرما۔ اے اللہ باغیوں کے شر سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ شام کے اہل سنت کی پوری پوری حفاظت فرما۔ بشار اور اس کے گرگوں کے شر سے اے اللہ ان کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ قائم فرما کر مسلمانوں کے ملی اور اجتماعی مسائل کا حل فرما دے۔ ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو اے اللہ ہدایت عطا فرما۔ بے دینوں اور ملحدوں کی سربراہی سے ان ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار، امانت دار، غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما، جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں۔ اللہ جن بچوں نے ابھی حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی ان سب کو بے انتہا قبول فرما، جس طرح ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما، قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما، دن رات کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کر کے قرآن کا حق حفظ ادا کرنے کی اللہ ان کو توفیق عطا فرما۔ اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو ان بچوں، ان کے اساتذہ، ان کے والدین، ان کے اہل خاندان اور ان کے مربیوں کے حق میں پورا فرما۔ جنہوں نے بھی اپنی اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے، اللہ ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما، اور حفظ قرآن کے سلسلے کو اللہ مسلمانوں میں پورے عالم کے اندر عام فرما۔ اللہ ابھی جو دو نکاح ہوئے ان میں بھی بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما، زوجین میں، دونوں جوڑوں میں آپس میں مودت و رحمت پیدا فرما، ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما کر آپس کی حق تلفیوں سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہر ایک کو ایک دوسرے کا معین و مددگار، اور گناہ اور برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بنا۔ اللہ ازدواجی زندگی کی حقیقی خوشیوں سے ان کو مالا مال فرما کر خوشگوار اور قابل رشک ازدواجی زندگی عطا فرما۔ اللہ ان نکاحوں کو نگاہوں اور شرمگاہوں کی عفت و عصمت و پاکیزگی اور اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، ان کی روزیوں میں بھی اللہ برکت اور وسعت عطا فرما، اور نکاح کی نسبت سے جتنی خیر اور بھلائی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مانگی اور بتلائی ہے ان کو عطا فرما، اور نکاح کی نسبت سے جن شروع و برائیوں سے پناہ چاہی گئی ہے اللہ اس سے ان کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شروع و برائیوں سے پناہ چاہی اللہ اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔